Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں ان تمام نوجوانوں، ان تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے وہ اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مسجد میں موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان معتکف ہوئے اللہ تعالی سارے مسلمانوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اب اس میں جو جو یہ دعائیں ہمارے لیے کریں، اللہ تعالی ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، یاد رکھیے گا کہ ہر مذہب میں عبادت گاہ کی اپنی قدر و منزلت ہے، اسی طرح دین اسلام میں بھی مسجد کی یا مساجد کی اپنی ایک قدر و منزلت ہے۔ اب دین اسلام جس طرح ستھرائی پاکیزگی کا پیغام ہمیں دیتا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب ہمیں اس طرح سے پاکیزگی کا پیغام نہیں دیتا کہ خود فرمایا گیا، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور صفائی کا دعویٰ کرنے والے ہم سارے مسلمان جب ہم اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں تو جو حال ہمارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کی صفائی کرنا خادموں کی ذمہ داری ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا بس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ مسجد میں آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں یا مسجد میں آئیں اور اعتکاف کر کے چلے جائیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ ہمارے دین میں مسجد کی ایک اپنی قدر و منزلت ہے، ایک اپنا مقام ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو شخص مسجد میں سے ایک تنکا بھی باہر نکالے گا، یعنی جو کچرے کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات کہ صفائی اور ستھرائی اب یہ ہم مسلمانوں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھیں، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں ہر وقت ہر گھڑی، اور اپنے لباس کو بھی ہمیں ہر وقت ہر گھڑی پاک و صاف رکھنا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارکہ میں مسلمانوں کی اکثریت مساجد کی طرف راہی و راغب ہوتی ہے، اور لوگ یہاں پر آ کر اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا کہ کچرا جہاں پر پڑا ہے وہیں پر پڑا رہتا ہے، لوگ تو اٹھ کے ہاتھ دھونے کی بھی جو ہے وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہیں پر بیٹھ کر کے جو معتکفین نہیں ہیں اگر انہیں مسجد میں روزہ کھلوایا جائے تو وہ وہیں پر بیٹھ کر ہاتھ بھی دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں مسجد کے آداب اور مسجد کی فضیلت اسلام میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، ورنہ دیگر مذاہب میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے بہت قریب سے ہندوستان کے اندر، کہ ہندوؤں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ان کی عبادت گاہیں ہیں اس میں تو اتنا اعلیٰ صفائی کا انتظام نہیں ہے، لیکن جو ان کے بڑے عبادت خانے ہیں، بڑے بدھ گدے ہیں، اس میں وہ بڑی ہی صفائی اور نفاست کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کے اندر راجستھان میں جب داخل ہوئے تھے تو اس وقت مورخین نے لکھا کہ ایک بہت بڑا مندر تھا کہ جس میں 350 من سرسوں کا تیل روزانہ چراغوں میں جلا کرتا تھا۔ تو کس طریقے سے وہ اپنے مندر کے اندر اہتمام صفائی کا کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح میں نے دنیا میں چرچ کو بھی دیکھا ہے عیسائیوں کے، اور آج پاکستان میں بھی جو چرچ موجود ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ باہر ہی سے وہ کتنے صاف اور ستھرے نظر آتے ہیں، اور جب آپ اندر داخل ہوں تو چرچ میں جو ٹیبلز ہیں، جو کرسی ہیں، اور جو صفائی کا انتظام ہے وہ بھی آپ کو حیران کر کے رکھے گا۔ اسی طریقے سے سری لنکا میں نے دیکھا کہ جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں اور بتوں کی جہاں پر پوجا ہوتی ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے گنجے نما شکل کے وہ بت ہوتے ہیں، اور چائنا کے اندر بھی یہی رواج ہے، وہاں پر بھی وہ بڑے جناب صفائی کا انتظام کرتے ہیں اور اگربتی وغیرہ بھی وہ خاص طور پر وہاں پر جلاتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور سچا دین ہے، تو ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم مسجد کا احترام کریں، اور اس میں اگر ہم کہیں کوئی کچرا وغیرہ دیکھیں تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے، اسلام میں مسجد کی کیا قدر و منزلت ہے، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناز سے اس کو سنتے ہیں، اور جتنی باتیں ہو سکتی ہیں محدود سے وقت میں وہ باتیں میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو رہ جائیں گی انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں گی۔ نسائی شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے گرد کچھ زمینیں خالی تھی، بنی سلمہ نے چاہا، یہ قبیلہ تھا، بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ یہ خبر جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، حضور کریم علیہ السلام کو پہنچی تو فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم مسجد کے قریب رہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی سلمہ، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدم جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ دو بار حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ جب دور سے گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے تو ایک ایک قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، ایک ایک قدم اس کے لکھے جاتے ہیں۔ تو بنی سلمہ فرماتے ہیں، اس قبیلے کے لوگ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ وہیں پر رہو تو پھر ہم نے اپنا گھر بدلنا پسند نہیں فرمایا، ہم وہیں پر رہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے گھر مسجد سے دور تھے،
انہوں نے قریب آنا چاہا تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، ونکتبو ما قدموا وآثارہم، جو انہوں نے نیک کام آگے بھیجے وہ اور ان کے نشان قدم لکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ جو لوگ مساجد کے قریب چل کر کے آتے ہیں دور سے تو ان کے نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے کہ جو زیادہ دور سے چل کر کے آئے اسے ثواب ملے گا، جو زیادہ دور سے چل کر مسجد کی طرف آئے۔ اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث، عبی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا اور کوئی نماز ان کی خطا نہیں ہوتی تھی، چھوٹتی نہ تھی۔ ان سے کہا گیا کاش تم کوئی سواری خرید لو کہ اندھیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر کے آیا کرو۔ تو جواب میں تو انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کو جانا اور پھر گھر کو واپس آنا لکھا جائے۔ اس پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور جانا لکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جمع کر کے تمہیں دے دیا ہے کہ تم مسجد میں آتے ہو تمہارا آنا بھی لکھا جاتا ہے اور تم مسجد سے جاتے ہو تو تمہارا جانا بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ تکلیف میں پورا وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو اچھی طریقے سے دھو ڈالتا ہے، یہ گناہوں کو اچھے طریقے سے دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں صبح و شام مسجد کو جانا یہ از قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی صبح شام جو ہم مسجد میں آتے ہیں فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب اور عشاء کے لیے، حضور فرماتے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری انہیں سنا دو، کہ جو اندھیرے میں مساجد کو جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی اسی طریقے سے احادیث مقدسہ روایت کی گئی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ تین شخص اللہ کی زمان میں ہیں، تین شخص ہیں کہ جو اللہ کی زمان میں ہیں، اگر زندہ رہیں تو روزی دے اور کفایت کرے اور مر جائیں تو جنت میں داخل کرے۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے، گھر میں داخل ہو گھر والوں پر سلام کرے، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی زمان میں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ اللہ کی زمان میں ہے جو مسجد کو جائے، وہ اللہ کی زمان میں ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی زمان میں، جو جہاد کے لیے نکلا وہ اللہ کی زمان میں ہے، جو مسجد میں جائے وہ اللہ کی زمان میں ہے، اور جو گھر میں جا کر گھر والوں کو سلام کرے وہ اللہ کی زمان میں ہے۔ اور میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو فجر پڑھ کے نکلے اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو اغوا کیا گیا لیکن یہ حضور کی حدیث اللہ اکبر، انہیں اغوا کر لیا گیا لیکن پھر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بغیر تاوان کے ایک وقت آیا کہ انہیں چھوڑ بھی دیا گیا اور باقاعدہ ڈاکوؤں نے ان کی جیب میں پیسے ڈالے کہ جاؤ گھر جاؤ اور اطمینان سے اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ منظر بھی ہم نے دیکھے۔ حال ہی میں ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی، اس پہ تین فائر کیے گئے لیکن الحمدللہ وہ زندہ آج بھی اسپتال میں موجود ہے۔ تھوڑی سی اسے تکلیف ہے لیکن آپ دعا کریں کہ وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ تو یہ بات حضور کریم علیہ السلام کی 100% درست ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز پڑھے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ زمان میں ہے، مسجد کو جانے والے یہ اللہ کی زمان میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو کیا کہے؟ فرمایا حضور نے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، کہ وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جانے کے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد میں جب آئے تو یہ دعا کرے اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے نکلے فرماتے ہیں تو دعا کرے اللہم انی اسألوک من فضلک، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال طلب کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا ثواب سوال جو ہے وہ طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ابو داؤد میں عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جاتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اور فرمایا جب اسے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تو دن بھر اب مجھ سے محفوظ رہے گا، کہ میرا وار اب تجھ پہ نہیں چلے گا، تو دن بھر جو ہے وہ مجھ سے محفوظ رہے گا. تو اللہ اکبر. مسجد کی فضیلت کیا ہے اور مسجد میں آنے اور جانے کی جو ہے وہ دعا کیا ہے، اس پر میں نے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب آئیے میں مسائل کی طرف آتا ہوں، اور چیدہ چیدہ جو مسائل ہیں کہ جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے کوشش کروں گا کہ میں اسے بیان کروں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ مسجد میں ہوں یا مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں ہوں یا اپنی دکان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، آپ اگر لیٹنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے پاؤں آپ قبلہ شریف کی طرف نہیں کیجئے گا، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. فرماتے فقہ کرام کے قبلے کی طرف جان موجھ کر کے پاؤں پھیلانا یہ مکروہ ہے، سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو، کہ آپ ایک ایسی حیثیت سے سوئیں کہ کبھی آپ کروٹ بدلیں تو آپ کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں، یاد رکھیے کہ یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے جاگتے میں بھی اپنے پاؤں قبلے کی طرف کرنا یہ مکروہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، با ادب لوگ ہیں، اور ادب سب سے بڑی نعمت ہے. جب ادب دل میں ہوتا ہے تو تبھی تو عشق مصطفیٰ اس بندے کے دل میں آتا ہے، عشق اولیاء اور عشق صحابہ اس بندے کے دل میں آتا ہے. اگر ادب ہی نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دل میں نہیں آ سکتی. میں نے حالات و واقعات میں پڑھا کہ حضرت باؤدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے آ رہے ہیں اور ادھر ایک گناہگار شخص ہے، اس کی نظر باؤدین پر پڑ گئی. اس نے سوچا چلو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ہاتھ چوم لیتا ہوں. تو محبت سے اس نے سفر طے کیا اور آپ کے قریب پہنچا، ہاتھ اس نے چومے. کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے. پوچھا تو تو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، تو جنتی کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے فرمایا کہ تو نے ادب کیا میرے ولی باؤدین نقشبند کا ہاتھ چومے، اس وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اللہ اکبر. یاد رکھیے گا کہ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مصحف شریف یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف و کتب شرعیہ دینی کتب کی طرف بھی جو ہے وہ پاؤں پھیلانا مکروہ ہوگا. قرآن شریف کی طرف، دینی کتب کی طرف، کعبہ شریف کی طرف یہ پاؤں پھیلانا مکروہ ہوگا. اور خدا کے لیے آپ ادب والوں سے سبق سیکھا کریں، بے ادبوں سے آپ سبق نہیں سیکھا کریں. جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے تو وہاں پر ہم عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو معاذ اللہ تکیہ بھی بنا لیتے ہیں اور اپنے پاؤں وہ قرآن مجید و فرقان حمید کی طرح وہ کعبے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں، قرآن کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں. جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ انا عبداللہ ھذا بیت اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ تو یاد رکھو سنی مسلمانوں، ہمیں ان سے کوئی چیز نہیں سیکھنی ہے، ہمیں ادب والوں سے ادب سیکھنا ہے، یہی ہمارا شعار ہے. چنانچہ کہا گیا کہ قرآن مجید اترا تو عرب کے اندر اور پڑھا گیا مصر کے اندر، اور قرآن مجید کو اگر کسی نے سب سے زیادہ سمجھا ہے تو الحمدللہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں نے سمجھا ہے. سب سے زیادہ اگر قرآن کو سمجھا ہے تو وہ بر صغیر کے مسلمانوں نے سمجھا ہے. تو فرماتے ہیں کتابوں کی طرف، قرآن شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف بندہ پیر نہیں کرے گا. ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ فرماتے ہیں اگر کتابیں اونچی جگہ پر ہوں کہ پاؤں کی محاذات یعنی پاؤں کی سیدھ ان کی طرف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا بہت دور ہوں کتابیں کہ عرفاً کتاب کی طرف پاؤں پھیلانا نہ کہا جائے تو تب جا کر کے یہ معاف ہوگا. اسی طرح جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عموماً ہم یا ہماری جو خواتین ہیں گھر کی عورتیں ہیں، ان کو بھی اس طرح سے سلاتی ہیں کہ بچوں کے پیر بھی کعبہ شریف کی طرف ہو جاتے ہیں، تو فرماتے یہ بھی مکروہ ہے اور کراہت اس لٹانے والے پر آئے گی کہ جس نے بچے کو لٹایا، اب وہ ماں ہو یا والد ہو یا دادا ہو یا دادی ہو، کوئی بھی ہو جس نے لٹایا ہے اس پر جو ہے وہ کراہت آئے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے، مسجد کا دروازہ بند کرنا یہ مکروہ ہے. البتہ اگر اسباب مسجد جاتے رہنے کا خوف ہو تو علاوہ اوقات نماز بند کرنے کی اجازت ہے. فرماتے ہیں ویسے تو مکروہ ہے کہ مسجد کا دروازہ بند کیا جائے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن پتہ ہوا آپ کو کہ پنکھے چوری ہو جائیں گے، سامان چوری ہو جائے گا، تو نماز کے وقت مسجد کو کھولا جا سکتا ہے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد کی جب نمازی نکل جائے مسجد کو بند کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شرعی حج جو ہے حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح پانچواں یہ مسئلہ ذہن میں رکھے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جس طرح مسجد کا ادب ہے اسی طرح مسجد کی چھت کا بھی ادب ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر پیشاب اور پاخانہ کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح ناپاک شخص کہ جس پہ غسل فرض ہو چکا ہو اور اسی طرح حیض و نفاس والی کو اس پر جانا حرام ہے کہ وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت کے چڑھنا بھی مکروہ ہے، کہ مسجد کی چھت پر بھی بندہ بلا ضرورت کے نہیں چڑھے گا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس میں سے ہو کر کے گزرنا یہ بھی ناجائز ہے، کہ آپ مسجد کو راستہ بنا لیں صاحب، کیونکہ ادھر سے گھوم کے جائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا، چلو مسجد میں سے داخل ہو کے چلے جاتے ہیں یہ شارٹ کٹ پڑے گا. تو فرماتے کہ مسجد کو راستہ بنانا یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اگر کوئی مسلمان اس کی عادت ڈال لے گا تو وہ فاسق کہلائے گا، وہ فاسق ہوگا. فاسق کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی گواہی اگر شرعی گورنمنٹ ہو تو قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح آٹھواں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں نجاست لے کر جانا اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو لیکن کوئی نجاست ہو. مثلا میں آپ کو یوں سمجھا دوں، آج کے دور میں آپ کہیں گے کہ کون بے وقوف ہوگا کہ جو مسجد میں جو ہے مسجد سے گزرے گا نجاست لے کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ یورین ٹیسٹ کرانا، پیشاب ٹیسٹ کرانا، اب وہ پیشاب بوتل کے اندر ہے یا کسی بھی چیز میں ہے، آپ اس کو لے کر کے گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے گزرنا بھی جو ہے یہ ممنوع ہوگا. فرماتے مسجد میں نجاست لے کر کے جانا اگر چیز سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہو، نجاست لے کر کے جانا یہ بھی ممنوع ہے. کسی کے بدن پہ نجاست لگی ہے اس کا بھی مسجد سے گزرنا جو ہے یہ بھی ممنوع ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ناپاک روغن مسجد میں جلانا یا نجس گارا مسجد میں لگانا یہ بھی جو ہے وہ ممنوع ہے. اسی طرح فرماتے ہیں دسواں مسئلہ ہے کہ بچے اور پاگل کو، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں آپ، بچے اور پاگل کو جن سے نجاست کا گمان ہو مسجد میں لے جانا حرام ہے. بچے کو اور اگر کوئی پاگل آ جائے تو ہم اسے مسجد سے نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح بچہ کہ آپ کو گمان ہو کہ یہ پیشاب کر دے گا، یہ پاخانہ کر دے گا، خدا کے لیے ایسے بچے کو آپ مسجد میں نہ لائیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر لائے گا تو اس کا یہ فعل حرام ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں آگے جا کر کے فقہ کرام کہ بچے اور پاگل کو کہ جن سے نجاست کو گمان ہو مسجد میں لے کر کے جانا جو ہے حرام ہے. اسی طرح جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے کر کے جاتے ہیں ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اگر نجاست لگی ہو تو جوتیوں کو صاف کر لیں، اور نجاست اگر لگی ہے تو آپ جوتیوں کو صاف کر لیں، وہ نجاست والی جوتیاں آپ مسجد میں لے کے نہیں جائیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جوتا پہنے مسجد میں جانا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ممنوع ہے کہ کوئی شخص جوتا پہن کر کے مسجد میں آ جائے، کہ مسجد عبادت گاہ ہے، ہم اپنی پیشانیاں یہاں پر جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنی اللہ کی بارگاہ میں، تو مسجد میں جوتے پہن کر کے آنا یہ بھی جو ہے وہ ممنوع ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں فقہ کرام، یہ بارہواں مسئلہ ہے کہ مسجد کی دیواروں پر، یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں جو قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد کا مال جمع ہے اور خوف ہے کہ ظالم ضائع کر ڈالیں گے، مسجد کا مال جمع ہے اور خوف ہے کہ ظالم ضائع کر ڈالیں گے. اور کراچی میں کئی مساجد ایسی ہیں کہ یہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں نا، ان کو جب پتا چلتا ہے کہ اس مسجد کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے تو وہ اس مال کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پیسے کو جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ضمیر مر چکا ہے بتہ کھا کھا کر کے لوگوں سے پیسے لے لے کر کے، تو مسجد کا بھی پیسہ آ جائے تو ان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. فرماتے مسجد کا مال جمع ہے اور خوف ہے کہ ظالم ضائع کر ڈالیں گے، تو ایسی حالت میں نقش و نگار میں ہم صرف کر سکتے ہیں، مسجد میں ہم کام کرا سکتے ہیں تاکہ وہ پیسہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ پیسہ مسجد کے کام میں آ جائے. اسی طرح بارہواں مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر، یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے کہ مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا یہ اچھا نہیں ہے، کہ اندیشہ ہے کہ وہاں سے گرے گا اور پاؤں کے نیچے آئے گا۔ اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں تو جس طریقے کے کلر آتے تھے جو دیواروں پر ہوتے تھے، آپ جانتے وہ پپڑی بن کر کے نیچے گر جاتے تھے، تو اس وقت ان پر قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت لوگ لکھتے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پپڑی بن کر نیچے گر گئے اور لوگوں کے پاؤں میں آ رہے ہیں۔ لیکن اب آ گیا جدید دور، اب تو آپ جانتے ہیں کہ ماربل جو ہے اس پر بھی قرآن کی آیت آپ جو ہے کندہ کرا سکتے ہیں، کھدوا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر خوبصورت چیزیں آ گئیں کہ جن کے گرنے کا جو ہے وہ ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر جو ہے آج کل جو قرآن مجید و فرقان حمید لکھا جا رہا ہے، لیکن ہاں محراب پر اس طریقے سے قرآن مجید و فرقان حمید لکھ دینا کہ کوئی اگر ایسا شخص جو خدا کا خوف رکھنے والا ہے اور جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی، تو یہاں پر فقہ کرام کا اختلاف ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر قرآن لکھنا اچھا نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ وہاں سے گرے اور پاؤں کے نیچے پڑے۔ اسی طرح مکان کی دیواروں پر بھی لکھنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ جو اندیشہ یہاں پر ہے وہی اندیشہ وہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر بھی گرے گا اور پاؤں میں جو ہے آیات آئیں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس بچھونے یا مسلے پر اللہ تعالی کے نام لکھے ہوں، مقدس نام لکھے ہوں، کئی مسلے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گنبد خضرا کی تصویر اس پہ بنی ہوئی ہے، کعبہ شریف اس پہ بنا ہوا ہے، اور کچھ اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بے ادبی ہوگی، چلو ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو بابا وہ دوسرا اس کو فریم کر کے گھر میں تھوڑی لگا کے رکھے گا، وہ بھی اس پر نماز پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، تو خدا کے لیے آپ پر ضروری ہوگا کہ اسے کسی بلند جگہ پر ہم لپیٹ کر کے رکھ دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، ہم بھی بے ادبی سے بچیں اور جس کو ہم دیں وہ بھی جو ہے وہ بے ادبی سے بچے۔ فرماتے جس بچھونے یا مسلے پر اسماء الہی لکھے ہوں اس کا بچھانا یا کسی اور طرح سے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ممنوع ہے کہ اپنی ملک سے اسے جدا کر دے کہ دوسرے کے استعمال نہ کرنے کا کیا اطمینان ہے، لہذا واجب ہے کہ اس کو سب سے اوپر کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طریقے سے بعض دسترخوان آپ دیکھیں کہ بعض دسترخوان پہ بھی اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دسترخوان پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا بچھانا اور ان پر کھانا پینا یہ بھی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اسی طرح یہ آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں، پھر میں کل گفتگو کروں گا کہ فرماتے ہیں مسجد میں وضو کرنا، کلی کرنا، مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پر یا چٹائیوں کے نیچے تھوکنا، اسی طریقے سے اپنی ناک نکالنا یہ ممنوع ہے، چٹائیوں کے نیچے ڈالنا اوپر ڈالنے سے زیادہ برا ہے، اور اگر ناک بندہ نکالتا ہے، نکالنے کی اگر اس کو حاجت ہے یا تھوکنے کی ضرورت پڑے تو فرماتے اپنے رومال میں نکال لے، اپنے کپڑے میں نکال لے، مسجد پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا فعل وہ مسجد میں کرے گا۔ تو مسجد کی ایک اپنی فضیلت، ایک اپنی قدر و منزلت ہے۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مساجد اللہ کا گھر ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، کمیٹی خادموں کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مساجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم کو اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اپنی جیب سے رنگ و روغن کرائیں، ہم کو اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اچھے پنکھے اس میں لگائیں اور اچھا جو ہے صفے اس کے اندر بچھائیں، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم مساجد میں اپنی جیب سے مال خرچ کریں، جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالی ان کے مالوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔